مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج شوال المکرم کی پانچویں تاریخ ہے، رمضان چلا گیا، جس تیزی سے رمضان گزر گیا اسی تیزی سے ہماری زندگی بھی گزر جائے گی، جس طرح کھڑے ہو کر آج ہم کہہ رہے ہیں رمضان گزر گیا، رمضان چلا گیا، کسی دن ہمارے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ فلاں چلا گیا، زید چلا گیا، خالد چلا گیا، بکر چلا گیا، عمر چلا گیا۔ اس زندگی کی مثال جس کو ہم اور آپ جی رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکال لے، سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر سمندر سے اپنی انگلی کو باہر نکال لیں، تو آپ کی میری انگلی پر ممکن ہے ایک قطرہ پانی لگے گا۔ یہ جو ایک قطرہ پانی ہے، یہ پوری دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اور یہ پورا سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو 60-70 سال جو ایوریج عمر ہے اس امت کی، اس کی مثال یہ ہے کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، اور یہ پورا سمندر یہ آخرت کی لامحدود کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم میں سے ہر ایک مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن دل میں اس کا استحضار نہیں رہ پاتا، سبق بھول جاتا ہے، اس کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی بھولا ہوا سبق بار بار دہرانے سے یاد رکھتا ہے۔ اب یہ جو مختصر سی زندگی ہے، بس اس میں اتنی سی بات ہے کہ من چاہی چھوڑ دے اور رب چاہی اختیار کرے، اتنی سی بات ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں آدمی من چاہی چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی اختیار کرے۔ نماز کو آنے کا دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دوں، کہ من چاہی زندگی ہے، اور رب چاہی زندگی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نماز کے لیے آئے۔ فجر کا وقت ہو چکا ہے، دل یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ سوتے رہیں، لیٹے رہیں، اٹھے نہیں، لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے کہ پھر فجر کی اذان کے بعد بندہ نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں بازار میں جاب کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں، تو سامنے والے کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر بزنس کروں۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مسلمان تاجر ملازم جھوٹ چھوڑ دے، سچائی اختیار کرے، دھوکہ چھوڑ دے، امانتداری کے ساتھ بیپار کرے، بزنس کرے، یہ میرا رب چاہتا ہے۔ تو پوری زندگی کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہم ادا کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اس مختصر سی زندگی میں، جو حقیقت میں پانی کا ایک قطرہ ہے آخرت کے مقابلے میں، اس ایک قطرے والی زندگی میں من مانی چھوڑ دے بس، اور رب چاہی زندگی پر آ جائے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب آدمی من مانی چھوڑ دے، نفس چاہی چھوڑ دے، نفس بہکا رہا ہے کہ غلط چیزیں دیکھے، غلط چیزیں سنے، غلط چیزوں کو فارورڈ کرے، فلموں کو دیکھے، فلموں میں اپنا ٹائم پاس کرے، ننگی تصویریں دیکھے، وغیرہ وغیرہ، نفس بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، آمادہ کرتا ہے گناہوں پر، اور گناہوں کو رنگین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی خدا سے ڈر کر گناہوں سے باز آ جائے۔ من مانی چھوڑ دیں اور رب چاہی زندگی اختیار کریں, یہ ہے زندگی کا خلاصہ. اور جمعہ کا دن ہے, میرا من یہ چاہتا ہے کہ بہت لیٹ مسجد میں پہنچوں, جبکہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جمعہ کے دن جلدی آئے. جمعہ کے دن عربی میں خطبہ ہوتا ہے, یہ تو خطبہ نہیں ہے اس کو سمجھ لیں, خطبہ جو منبر پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں, عربی میں خطبہ ہوتا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پڑوس میں دوست بیٹھا اس سے باتیں کرے, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خطبے کو, جمعے کو, جمعے کے خطبے کو غور سے سنے. بلکہ کئی حدیثوں میں جمعے کے دن کے جو فضائل اور اس کے دن پر ملنے والے اجر و ثواب کا انعام رکھا گیا ہے, اس میں یہی شرط ہے کہ خطبہ خاموشی سے سنے. یہ اور اس طرح کی ہزاروں آپ مثالیں لیجئے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ من مانی چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی اختیار کرے. اور یہ لمبا پیریڈ نہیں ہے, یہ صرف ایک قطرے کی زندگی ہے جس کو ہم 60-70 سالہ زندگی کہتے ہیں, اور اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے, کوئی انسان اس سے پہلے ہی دم توڑ جاتا ہے. دوسری چیز, اب جب رمضان چلا گیا, اب رمضان کے چلے جانے کے بعد وہ کون سی علامت ہے جس کو علماء نے کہا ہے کہ وہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئی, جو کچھ کیا ہم نے آپ نے اللہ کی توفیق اور اللہ کا احسان, ورنہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ نمازیں پڑھی, نمازیں اور لوگ بھی پڑھ سکتے تھے, وہ محروم رہے. روزے رکھے, روزے اور بھی رکھ سکتے تھے, ہم سے زیادہ طاقتور تھے, وہ محروم رہے. زکوٰۃ کا فرض ادا کیا, خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیا, مالداروں کی جو کثرت تھی, ہزار مالدار تھے, لیکن ان مالداروں میں سے چند لوگوں کو یا چند سو کو توفیق ملی, باقی ہزار اس صدقہ و خیرات کی دولت سے محروم رہے. آخر کیا بات ہے, یہ بھی تو کروڑ پتی ہے, وہ بھی تو کروڑ پتی ہے. ایک کروڑ پتی وہ ہے جو اس مہینے لاکھوں لاکھ خرچ کر رہا ہے, اور دوسرا کروڑ پتی وہ ہے جس کے جیب سے 2000 کا نوٹ نکلتے ہوئے بھی 70 بار سوچتا ہے. کروڑ پتی تو دونوں ہیں, ایک بن دیکھے خرچ کرتا ہے اور دوسرا خرچ کرنے میں 1000 بار سوچتا ہے کہ بھائی میں غریب کو دوں گا تو پھر کیا ہوگا, میرا بیلنس کم ہو جائے گا, میرے خزانے میں کمی ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں خدا کی توفیق پر ہے. خدا کی توفیق جس بندے کو مل جاتی ہے وہ خیر کے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور پھر یہ کہ خیر کے کام بھی مختلف ہیں, اللہ کسی پر تلاوت قرآن کے راستے کو کھول دیتا ہے, کسی پر نماز, کسی پر صدقہ و خیرات, کسی پر حج و عمرہ, کسی پر خدمت خلق, کسی پر کچھ, کسی پر کچھ. خیر کے مختلف راستوں کو اور خیر کے مختلف دروازوں کو اللہ مختلف لوگوں پر کھول دیتے ہیں, اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جن پر اللہ بیک وقت خیر کے کئی کئی دروازوں کو کھول دیتے ہیں. ایک طرف وہ نمازوں میں بھی آگے, تہجد میں بھی آگے, ذکر و دعا میں بھی آگے, تلاوت میں بھی آگے, صدقہ و خیرات میں بھی آگے, زکوٰۃ میں بھی آگے, حسن سلوک میں بھی آگے, اچھے اخلاق میں بھی آگے, تحفے تحائف دینے میں بھی آگے, خدمت خلق میں بھی آگے, اپنے کردار میں بھی آگے. یہ بہت خوش نصیب بندے ہوتے ہیں, پاس ہر معاشرے میں ایسے لوگ گنے چنے ہوتے ہیں, انگلیوں پر ہم ان کو گن سکتے ہیں جن پر اللہ بیک وقت خیر کے مختلف دروازوں کو کھول دیتے ہیں, اور اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا, یہ سب خدا کی توفیق اور اس کا احسان ہے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی توفیق دے دے. خدا کی توفیق مل گئی, ہر کام اچھائی کا کرنا آسان. خدا کی توفیق مل گئی, ہر برائی سے بچنا آسان. اور اگر کوئی بندہ خدا کی توفیق سے محروم ہو جائے تو پھر آپ یقین مانیے کوئی نیکی کر نہیں سکتا, کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور یہی خلاصہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا, جس کو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کثرت سے زیادہ پڑھتے رہا کرو, اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. اس میں اس کے بار بار ذکر کرنے سے اور بار بار اس کے استحضار سے خدا کی توفیق بندوں کو نصیب ہوتی ہے, خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور شر اور برائی کے دروازے اس پر بند ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے اس کلمے کی برکت, اس کی تاثیر, اور اس کی طاقت کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خزانہ چھپا رکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا خیر کے دروازوں میں چلا جاتا ہے اور شر کے دروازے اور برائی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں. حقیقت میں یہ ایک دعا ہے, اس میں بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر نیکی کی طاقت تجھی سے ملتی ہے, میرے بس میں نہیں ہے, اور ہر گناہ سے بچنا بھی تیری توفیق ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, لہذا ہر نیکی کے کرنے کی مجھے توفیق دے اور ہر گناہ سے بچنے کی تو مجھے توفیق دے. کہ توفیق جس کو مل گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو میرے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیے اچھے اعمال اور جن گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی بھرپور کوششیں ہوئی ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائے. لیکن اس کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ پھر رمضان کے بعد بھی اعمال کو بندہ کنٹینیو برقرار رکھے. کنٹینیو یعنی مسلسل. فجر میں آتا تھا رمضان میں, رمضان کے بعد اب فجر بھول گیا. قرآن کی تلاوت کرتا رہا رمضان بھر, اب رمضان کے بعد تلاوت بھول گیا. میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے لوگ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کی سالگرہ مناتے ہیں, سالگرہ سال میں ایک بار. ادھر رمضان شروع ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم, ادھر آخری دن تھا ملک الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, بند ہو گیا. اب اگلے 11 مہینے اس انسان کو, اس مسلمان کو جس کے لیے قرآن اللہ نے اتارا, اگلے 11 مہینے پڑھنا تو دور کی بات, کھول کر دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ وہ جرم عظیم ہے کہ جس پر اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں شکایت کریں گے. رسول کہیں گے اس دن, اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, بس یہ پوچھ ڈال دیا, قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, اگلے 11 مہینے پڑھتے نہیں ہیں. پھر جب رمضان آتا ہے تب کھولتے ہیں, پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے بند کر دیتے ہیں. یہی حال فجر کی نمازوں کا ہے, نماز میں آتے رہے فجر میں اور پھر نماز گل کر دیا, چھوڑ دیا. یہی حال صدقہ و خیرات کا ہے, خوب دیتے رہے اب بالکل دینا بند کر دیا. یہی حال نفرتوں سے دوری کا ہے. رمضان کی برکت سے ترغیب دی گئی تھی کہ بھائی نفرتوں سے دور رہیں, محبتوں کی فضا کو عام کریں ورنہ مغفرت سے محروم ہو جائیں گے. ڈر کے مارے بہت ساروں نے, وہ اچھی بات ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی طنز نہیں ہے, تعریف ہی ہے. اللہ سے ڈر کر لوگوں نے محبت کے ہاتھ بڑھائے, جو رشتوں میں بگاڑ تھا اس کو سدھارا, جو آپس میں نفرتیں تھی اس کو دور کیا, جو قطع تعلقی تھی اس کو ختم کیا, جو حسد تھا اس کو نکال دیا. لیکن کیا رمضان کے بعد ہم اسی روش پہ باقی رہیں گے؟ اگر رمضان کے بعد رمضان کے اعمال کو ہم نے کنٹینیو کرا کیا تو علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے, علامت ہے, نشانی ہے کہ رمضان میں جو کچھ اعمال ہم نے کیے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اس لیے کہ قبولیت کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ملے, یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے. اگر یہ توفیق نہ ہو تو پھر یقین مانیے وہ اعمال ریجیکٹ ہیں, مردود ہیں, اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اس لیے اب رمضان کے بعد توفیق چھین لی گئی. رمضان کے بعد پھر ہم نے نفرتوں کو پالا, حسد اور کینے کے ذریعے اپنے دل کو میلا اور رکھا, آپس میں جھگڑا کرتے رہے, بھائیوں سے باتیں کرنا بند کر دیا, قطع تعلقی کی وہی پرانی مثالیں قائم کی جو پہلے تھی. رمضان میں جس طرح آتے تھے رمضان فجر میں, اب چھوڑ دیا, باقی نمازوں میں چھٹی شروع کر دی, تلاوت گل کر دیا, ذکر و اذکار سے کوئی تعلق نہیں, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ رمضان سے پہلے جو زندگی تھی وہی زندگی کا آغاز دوبارہ شروع ہوا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رمضان مردود ہے. مردود یعنی ریجیکٹ, اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا, پھینک دیا. اور اگر کر رہے ہیں, نمازوں کی پابندی ہے, تلاوت کی پابندی ہے, ذکر و دعا کی پابندی ہے, نفرتوں کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا ہے, محبتوں کے ساتھ جی رہے ہیں, حسد کو ہم نے دور کر دیا اپنی زندگی سے, تو پھر یقین مانیے یہ رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رمضان خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. اور جس کا رمضان قبول ہو گیا اور جس کا رمضان ریجیکٹ ہوا, ان دونوں کے درمیان ایسا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق. جس کا رمضان قبول ہوا یوں سمجھ لے کہ وہ ساتوں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا, اور جس کا رمضان ریجیکٹ ہوا, اللہ نے اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا, روک دیا کہ بھئی اسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں رمضان کے بعد پھر کوئی توبہ اور استغفار اور اچھے اعمال کی طرف رغبت نہ ہو, اللہ نے ریجیکٹ کر دیا, روک دیا, تو پھر یقین مانیے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو زمین پر پڑا ہے, لیٹا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, زمین پر پڑا ہوا ہے, بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے فرق ان دو شخصوں کے درمیان, اس کا رمضان قبول ہو یا ریجیکٹ ہو. قبول ہونے والا ساتوں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا, وہ جس کا ریجیکٹ ہوا وہ ابھی زمین کی تہوں پر لیٹا ہو پڑا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, پھر دیکھیے رمضان کی برکت سے جو اعمال ہماری زندگی میں آ گئے تھے اب رمضان کے بعد ہے یا نہیں. ہے تو بہت اچھی بات, اللہ کا شکر ادا کرے, مزید آگے بڑھے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ایک الارم ہے, خطرہ ہے کہ کہیں ان کا رمضان ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. اس لیے وہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں, وہ جس جو اعمال اچھے انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے تھے رمضان میں, اس کو پھر کنٹینیو باقی رکھیں. اور پھر اسی طرح گناہوں میں بھی اسی طرح, جن گناہوں سے بچنے کی ہم نے کوشش کی تھی رمضان میں, اس پر بھی جائزہ لیں کن کن گناہوں سے میں بچتا رہا. اب رمضان کے بعد دیکھیں کیا وہی گناہ واپس پلٹ کر آ گئے یا میں بچ رہا ہوں. بچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آئندہ بھی بچنے کی پوری کوشش کریں. بچتے نہیں ہیں بلکہ رمضان کے بعد فوراً انہی گناہوں کی طرف لگ گئے, تو پھر یقین مانیے کہ ہمارا رمضان گڑبڑ کا شکار ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے پر آگے بڑھانے کی اور ان گناہوں سے بچنے کی مکمل ضرورت ہے, ورنہ پھر زندگی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آخرت کا مسئلہ شروع ہو جائے گا, جو کروڑوں خربوں سال کی زندگی ہے. اور یہ پوری دنیا کی زندگی جسے شروع میں ہم نے عرض کیا, آخرت کے مقابلے میں پانی کا قطرہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا ہم سب فیصلہ کریں, ہم سب نیت کریں کہ اس قطرے والی زندگی کو جو 60 یا 70 سالہ زندگی ہے ہم منمانی چھوڑ دیں گے, نفسانی خواہشات کو کچل کر رکھ دیں گے اور رب چاہی زندگی اختیار کریں گے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا, یہ نیت کی, پھر خدا کی مدد بھی آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم 10 میں 10 کامیاب ہو جائیں, اللہ کی برکت سے 10 میں 5 تو ہمیں رزلٹ ملے گا, اور پھر اسی محنت پر ہم آگے بڑھیں گے, پھر 10 میں 6, 10 میں 7, 10 میں 8, 10 میں 9, اور پھر اللہ ایک وقت وہ بھی نصیب کرے گا کہ 10 کے 10 میں ہم نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی مکمل طور پر ہمیں اپنے خواہشات پر کنٹرول نصیب ہوگا, مکمل طور پر ہم اپنے نفسانی خواہشات کو خدا کے حکموں کے سامنے کچلنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن کسی کو پہلے مرحلے میں نصیب نہیں ہوتی, چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کبھی ایک دن میں, کبھی کچھ منٹوں میں, اور کبھی ایک سیکنڈ میں وہ خوبی, وہ صفت اور وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ پھر ان کے بعد ان کی زندگی کے کیا پوچھنے, کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر زندگی گزارتے. لیکن ایسے خوش نصیب انسان لاکھوں میں بہت کم ہوتے ہیں, اکثریت میجورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو محنت کرنا پڑتا ہے, جن کو نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں. شروع میں 10 میں 10 نمبر نہیں ملے گا, ممکن ہے 1 نمبر ملے گا اس رزلٹ میں, لیکن یہی کوشش اگر کنٹینیو جاری رہی تو پھر انشاءاللہ یہ نتیجہ آگے بڑھے گا, اور ہم ایک حد تک بلکہ بڑی حد تک اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر رب کی مرضیات پر چلنے والے بنیں گے. اور جتنی یہ صفت ہم میں پیدا ہو گئی, یقین مانیے زندگی اصول ہو گئی, ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. اور یہ صفت جس معاشرے کی میجورٹی اکثریت میں پیدا ہو جائے, پھر اس معاشرے کو دنیا کی کوئی طاقت موڑ نہیں سکتی, پھر اس معاشرے پر دنیا کی کوئی طاقت بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی. طاقت کیا, حکومتیں اس معاشرے کو ہلا نہیں سکتی جس معاشرے کے اکثر افراد کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ اللہ کے حکموں کے سامنے نفسانی خواہشات کے کچلنے سکتے ہوں اس پوزیشن میں وہ آ جائیں, پھر دنیا کی طاقتیں حکومتیں ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خدا کی رحمتوں اور مددوں کو اللہ اس طرح اتارتے ہیں جس طرح حضرات صحابہ کے ساتھ یہ مددیں اور رحمتیں اتری تھیں. اللہ تعالیٰ وہ صفت ہم سب کو نصیب کرے, اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ربانی مرضیات پر اللہ کے حکموں پر چلنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے, پوری امت و ملت کو توفیق عطا فرمائے. آمین.